ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. خواتین و حضرات, سورہ روم کا مطالعہ جاری ہے. کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی ربوبیت اور اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مختلف نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا. ان سب نشانیوں پر ہم ٹہر ٹہر کر گفتگو کرتے رہے. آج ایک 8ویں نشانی اور آخری نشانی, اس سلسلے کی آخری نشانی ہے, اس پر آج گفتگو ہوگی. وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے, ومن آیاتی ہی, یہ میں نے جیسے کل بتایا, یہ 6ٹی مرتبہ ہے یہ جملے آئے ہیں. ومن آیاتی ہی, اس میں تمہارے لیے نشانی ہے, اس میں تمہارے لیے بڑی علامتیں ہیں, اس میں تمہارے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بڑی زبردست حکمتیں پوشیدہ ہیں. ومن آیاتی ہی ان تقوم السماء والارض بامری, اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان جو ہے وہ قائم ہیں. زمین و آسمان کا قائم رہنا, اپنی جگہ پر اٹل رہنا, اور یہ دنیا لاکھوں لاکھ اور اربوں سال سے جس طرح سے گھوم رہی ہے اور چل رہی ہے, یہ نظام کا قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت نہ ہوتی, وہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نہ کرتا, تو زمین و آسمان کبھی کا ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جاتے ہیں. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, پھر اللہ تعالیٰ تم سب کو جو ہے پکارے گا اور تم سب زمین سے نکلو گے. اذا انتم تخرجون, تم سب فوراً نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں پہنچ جاؤ گے. یعنی وہ وقت ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا اور پوری کائنات توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جمع کے رکھا ہے, کائنات کو بیلنس میں رکھا ہے. اور خاص کر یہ لفظ نوٹ کرنے کی چیز ہے, تقوم السماء والارض بامری, آسمان و زمین کا قائم کیا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, ورنہ یہ دونوں قائم نہیں رہ سکتے. اس پر جو ہے غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان بڑی زبردست مخالفت ہے. ان دونوں کے درمیان دوستی نہیں ہے, یہ دونوں مل کر نہیں رہ سکتے. ان دونوں کی ساخت ایسی ہے, ان دونوں کا کنسٹرکشن ایسا ہے, اور ان دونوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ زمین و آسمان مل جل کر رہ نہیں سکتے, ہم آہنگی کا ساتھ نہیں ٹھہر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے انتظامات کر دیے جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ, آسمان اپنی جگہ ہے. ورنہ اگر وہ انتظامات نہ کرتا اللہ تعالیٰ, تو دونوں کبھی کے آپس میں ٹکرا جاتے. بڑی مخالفت ہے زمین اور آسمان کے درمیان. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ زمین معلق ہے پوری فضا کے اندر, اور پوری فضا کے اندر بہت سے انرجیز کام کرتے ہیں, ریڈینٹ انرجیز اور بہت سے انرجیز اور بہت سے میگنیٹزم اور قوت کشش ہے, مختلف تاروں کے, جھرمٹوں کے قوت کشش ہے. ان سب ریڈینٹ انرجیز اور گریویٹیشنل فورسز کی وجہ سے یہ زمین جو ہے پوری فضا کے اندر محلول ہو جاتی, گم ہو جاتی. یا اس بات کا امکان تھا کہ بہت سے جو اللہ تعالیٰ نے مالیکیولز اس زمین کے اوپر پیدا کیے ہیں وہ اس آسمان کے اندر گم ہو جاتے, ہضم کر لیتا یہ آسمان, یہ فضا جو اس کے اوپر ہے یہ ہضم کر لیتا, تو ایسا ممکن تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے انتظامات فرمائے جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ورنہ ان دونوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہے. 3 جو انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں زمین اور آسمان کو اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے, اس کی جو حکمتیں ہیں, اس میں سے یہ تھے کہ ایٹماسفیئر اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ, دوسری چیز گریویٹیشنل پل, گریویٹیشنل فورس, اور تیسری چیز ریڈینٹ انرجیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض انتظامات کیے. میں بس سرسری طور پر اس کا ذکر کروں گا تاکہ طلباء کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان کیسے توازن قائم کر رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر بے شمار مالیکولز ہیں, واٹر مالیکولز اور دیگر چیزوں کے سارے ذرات دنیا کے اندر اس زمین کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلی چیز ہم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر کا انتظام جو کیا, کرۂ باد جسے کہتے ہیں, فضا کا جو انتظام کیا, اس کی کیا خاص وجہ ہے. سورج کی گرمی کی وجہ سے اس بات کا امکان تھا کہ یہ جو مالیکولس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یا سمندر ہی آپ سمجھ لیجیے، سمندر کے اندر جو واٹر مالیکولس پائے جاتے ہیں، یہ ممکن تھا کہ سارے واٹر مالیکولس جو ہے گرمی کے ذریعے سے، اگر زیادہ گرمی ہوتی تو مالیکولس ابل کر بوائل ہو کر غائب ہو جاتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فضا نہ قائم کرتا اور گرمی کو کنٹرول نہ کرتا، اٹماسفیئرک ٹیمپریچر کو کنٹرول نہ کرتا، اور زیادہ کم ٹیمپریچر اس سرزمین کے اوپر ہوتا، تو اس کے نتیجے میں مالیکولس منجمد ہو جاتے تھے اور پوری فضا ختم ہو جا سکتی تھی، اس بات کا امکان تھا. یعنی ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو مالیکولس بوائل ہو جائیں گے، اور ٹیمپریچر کم ہو جائے تو مالیکولس کنڈنس ہو جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر کے ذریعے سے اور ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر کے ریگولیشن کے ذریعے سے زمین و آسمان کے درمیان توازن قائم کر رکھا ہے، ورنہ آسمان تو اس بات کی کوشش کرتا کہ زمین کے ساری مالیکولس کو جو ہے ہضم کر لے، غائب کر لے، اس بات کی کوشش ہوتی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گرمی سورج کی طرف سے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ برابر زمین کے حصوں کو وہ گرمی ملتی رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھومنے کا انتظام کیا اس کرے کو، ورنہ یہ ارتھ اگر گھومتی نہیں، یہ زمین گھومتی نہیں، یہ کرہ نہیں گھومتا، تو ٹیمپریچر ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ کرہ گھوم رہا ہے، اگر اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ کرہ گھومتا تو زمین کے مختلف حصوں پر گرمی نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اگر یہ کرہ آہستہ سے گھومتا اور سلو کم رفتار کے ساتھ اگر یہ کرہ گھومتا تو اس کے نتیجے میں ایک طرف گرمی پڑتی اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا رہتا، اور زیادہ اندھیرا ہونے کے نتیجے میں ویکیوم کریٹ ہوتا اور ایٹماسفیئر ختم ہو سکتا تھا. اس کے امکانات سائنٹسٹ نے بتائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو گھومنے میں جس ویلاسٹی کا تقرر کیا ہے وہ بڑا ہی متناسب ہے. اس ویلاسٹی سے نہ ہی زیادہ رفتار سے کرے کو گھومنا چاہیے، نہ ہی کم رفتار سے زمین کو گھومنا چاہیے. پھر یہ بھی سائنٹسٹ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرے کو تھوڑا سا ٹلٹ کیا ہے، جھکا کر رکھا ہے. آپ نے گلوب میں دیکھا ہوگا، آپ اپنے لیبورٹری میں دیکھتے ہوں گے کہ جو گلوب ہوتا ہے، جو کرہ ہے، وہ 23.5 ڈگری پر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، ٹلٹڈ ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کرے کو فٹ بال کی طرح آپ سیدھا رکھتے اور سورج کی گرمی سے ایکویٹر زیادہ گرم ہوتا اور پولز جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈ کا شکار ہوتے، کنڈنسیشن ہوتا، وہاں کے مالیکولس ختم ہوتے اور وہ سب جو ہے فضا کے اندر ابزارب ہو جا سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹلٹ کر دیا تاکہ ایکولی ریگولیٹ ہو سکے گرمی. یہ بھی ایک ہے. پھر اس روٹیشن کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، یہ بھی قائم رکھنے کے لیے ایک توازن ہے دنیا کو گھومنے کے لیے. پھر میٹلز اینڈ نان میٹلز، بہت زیادہ میٹلز اینڈ نان میٹلز پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان جو تناسب ہے، سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا میگا کمپیوٹر کا تصور کیجئے، ہمارے کمپیوٹر سے بے انتہا سپریم قسم کا کمپیوٹر، اور اس میں اتنے پیچیدہ کیلکولیشن ہوں گے کہ میٹلز اور نان میٹلز کا پروپورشن کیا ہو، تبھی یہ دنیا اپنی جگہ قائم رہ سکتی ہے، ورنہ میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان تناسب اگر الٹا ہو جاتا تو یہ دنیا ختم ہو جاتی. پھر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرسٹ جو بنایا ہے، یعنی ریت کی زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ریت کی چیز بنائی. اگر آپ تصور کیجئے کہ لوہے کے پہاڑ بن جاتے، المونیم کے اللہ تعالیٰ جو ہے زمین بنا دیتا، تو ری ایکشن کے ذریعے سے یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہوتی. نان ری ایکٹیو میٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی سطح کو بنایا. پھر اس کے بعد میگنیٹوسفیئر ایک بنایا، زمین کے اطراف اللہ تعالیٰ نے ایک میگنیٹوسفیئر بنایا جس کے نتیجے میں باہر سے آنے والے میگنیٹک فورسز کو یہ کنٹرول کرتا ہے، ڈھال کی مانند ہے. جس طرح سے ایک سپاہی ڈھال کے ذریعے سے سامنے آنے والی تیر کا مقابلہ کرتا ہے، اس طرح فضا کے اندر، کائنات کے اندر جہاں سے مختلف ریڈینٹ انرجیز آتی ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میگنیٹوسفیئر بنایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بلیک ہولز، اس کے ایکسپرٹس یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بلیک ہول جسے سیاہ شگاف کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہائی گریویٹی پائی جاتی ہے اور کائنات کے مختلف تاروں کے جھرمٹوں سے جو انرجی آتی ہے، بلیک ہول اسے ابزرو کر لیتا ہے، اسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ورنہ وہ سارے انرجی زمین کے اندر آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. پھر اوزون لیئر کا انتظام کیا، اس پر گزشتہ سال بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی. اوزون لیئر سے جو گرمی ہے وہ چھن کر آتی ہے، گویا کہ چھلنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر کیا. پھر ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کا جو اسکیپ ویلاسٹی، یہ ساری چیزیں بڑی انتہا پیچیدہ چیزیں ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے گیسز ایسے پیدا کیے جو آکسیجن، کاربن وغیرہ کو بیلنس میں رکھتے ہیں، جس طرح سے ہیلیم ہے، ایرگون ہے، نیون ہے، کرپٹون ہے، زینون ہے، ریڈیون ہے، یہ مختلف گیسز کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایسے بنایا جس سے اس زمین کا توازن برقرار ہے، ورنہ یہ زمین اور آسمان کبھی کے ایک دوسرے سے مل جاتے، محلول ہو جاتے، ابزرب ہو جاتے. زمین اور آسمان کی بہت سے اشیاء آپس میں گڈ موڈ ہو جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر کے ذریعے سے، گریویٹیشنل پل کے ذریعے سے، بلیک ہول کے ذریعے سے، اوزون لیئر کے ذریعے سے، مختلف گیسیس کے ذریعے سے، اور پھر جو ہے روٹیشن کے ذریعے سے، ٹلک کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے ایسے انتظامات کیے, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہائیلی کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن کے ذریعے سے زمین اور آسمان کا توازن باقی رکھا ہے. ورنہ یہ کیلکولیشن نہ ہوتے, یہ انتظامات نہ ہوتے, تو زمین کے مالیکولز فضا میں گم ہو جاتے, فضا جو ہے زمین کے اندر آ جاتی گریویٹیشنل پل کے ذریعے سے, یہ سارا جو ہے گڑبڑ اور ہنگامہ برپا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو ان تقوم السماء والارض بامرہ, اس کے حکم سے, اس کی حکمت سے, اس کے قانون سے دونوں کے توازن کو اس نے قائم کر رکھا ہے, برقرار رکھا ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بیلنس کو ختم کر دے گا, اس توازن کو توڑ پھوڑ دے گا, اور وہ دن ہوگا جبکہ آسمان اور زمین مل جائیں گے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت, وہ سورت آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین جا کر سورج سے جو ٹکرا جائے گی, چاند اور سورج ایک جا کر دیے جائیں گے, سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی. وہ دن ہوگا جبکہ یہ توازن, یہ بیلنس اور یہ سارے پروپورشنز, یہ کمپیوٹرائز جو نظام ہے, یہ سارا درہم برہم کا شکار ہوگا, توڑ پھوڑ کا شکار ہوگا. اس دن ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون, اللہ تعالیٰ پکارنے والا پکارے گا اور تم سب لوگ جو ہے اپنے قبروں سے نکل نکل کر اس کے پاس جمع ہو جاؤ گے. وله من في السماوات والارض كل له قانتون, معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے تو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے. اس نے حکم دیا تو آپس میں نہیں ملتے, وہ حکم دے گا تو آپس میں ٹکرا جائیں گے, آپس میں مل جائیں گے, اور یہ سارے پروپورشن, یہ سارے سائنٹیفک کیلکولیشن سب ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں, یہ سورج بھی, یہ چاند بھی, یہ زمین بھی, یہ ستارے بھی, یہ سیارے بھی. پھر قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, وہی پروردگار ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ وہ پیدا کرے گا, اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان کام ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس رب کی آیتوں کا پورا ایک تذکرہ آیا, پورے ایک رکوع میں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نیند دیتا ہے, وہ ہے جو بارش برساتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت کے رشتے قائم کر رکھے ہیں. یہ اور وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے تمثیلیں بیان کر کے, مثالیں بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی, اور آخر میں کہا اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی اعلیٰ مثال سوچ سکتے وہ ساری چیزیں سوچو. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی عظیم الشان سلطنت کا مالک اور بہت ہی عظیم الشان جو ہے صلاحیتوں کا مالک ہے. تو فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اس کی شان سب سے بلند ہے, وہ سب سے بلند ہے, اس کے لیے سب سے اچھی مثالیں جس کا تصور کر سکتے ہو, پھر سماواتی والارض, آسمان و زمین میں جن جن اچھے ناموں سے تم خدا کو یاد کر سکتے ہو, جن جن اچھے صفات سے تم یاد کر سکتے ہو, وہ سارے اچھے صفات خدا تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں. وہ العزیز الحکیم, وہ پروردگار ہے جو بڑی ہی قدرت والا اور بڑی ہی حکمت والا ہے. یہاں رکو نمبر 3 ختم ہوا. اب اس کے بعد جو رکو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت پر گفتگو کی ہے. بڑا پیچیدہ مضمون ہے فطرت کا مضمون, کہ انسانی فطرت اور اس کی ساخت کیسی ہے اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے, فطرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے. یہ پورا مضمون ایک رکوع پر, اور بڑا طویل رکوع ہے, یہ 2.5 پیج پر جو ہے مشتمل ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے, جو آیتیں نازل کی ہیں, اس کا میں سرسری مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا بجائے اس کے کہ ایک ایک آیت پر گفتگو کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نفسیاتی مثال دیتا ہے. خدا کے ساتھ تم بہت سے شریکوں کو ٹھہراتے ہو, بہت سے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, تمہاری ذات میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال پیش کرتا ہے. ہل لکم مما ملکت ایمانکم, کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یجمان ہو, جو مالک ہو, جو قدرت رکھتا ہو, جو مال و دولت رکھتا ہو؟ کیا تم میں سے ایسا کوئی مالدار آدمی ہے جو اپنے نوکر کو اپنی جائیداد میں ایکولی شیئر کرتا ہو, اسے ایک سا حق دیتا ہو, اپنی جائیداد میں اپنے برابر کا حصہ کوئی اپنے نوکر کو دیتا ہو؟ جب تم ہو کہ اپنے مال میں, اپنی جائیداد میں, اپنی آمدنی میں, اپنے انکم میں, اپنے ریسورسز میں, اپنے نوکروں کو, اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو, اپنے غلاموں کو تم ایکول شیئر نہیں دیتے, تو کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنایا اور اس کے بعض مخلوق کو اٹھا کر تم خدائی کے درجے پہ شریک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ جو ہے زندگی کے مالک ہیں, یہ موت کے مالک ہیں, یہ دیوی مال دے گی, یہ دیوی خوشی دے گی, یہ دیوی, یہ دیوتا جو ہے بلاؤں سے روک کرے گا, تدارک کرے گا؟ آخر تم کیسے تصور کر سکتے ہو جب تم خود اپنے مال میں, اپنی جائیداد میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو کہ وہ اپنے غلاموں کو, اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اس نے شریک کروا لیا ہو؟ کیونکہ اسے کائنات کا نظام سنبھالے نہیں جاتا, تو ایک کے ذمے جو ہے اس نے بارش دے دی ہے, ایک کے ذمے زندگی اور موت دے دی ہے, یہ کیسے تم تصور کرتے ہو؟ بہت سمپل مثال اور نفسیاتی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی. حضرت کہا کہ اس میں بہت نشانیاں ہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے تو بڑی نشانی ہے، اور جو لوگ کند ذہن ہوں، جو غبی لوگ ہوں، ان کے لیے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ورنہ اس نفسیاتی مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین باتیں بیان کی ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ علم کے بغیر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے فرشتے شریک ہیں، بہت سی دیویاں اور دیوتا شریک ہیں، تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر رکھا ہے. اور جو لوگ گمراہ ہونا چاہیں ان کو کون سیدھے راستے پر لا سکتا ہے؟ کسی کی بس کی بات نہیں، کسی کی قدرت نہیں کہ جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہوں، جو خود دن کے اجالے میں ٹھوکر کھا کر گرنا چاہتے ہوں، آخر ان کو کون ہاتھ پکڑ کر روک سکتا ہے؟ جو صرف ٹھوکر کھانے پر تلے ہوئے ہوں اور کھڈ میں گرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے کوئی سہارا نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فطرت کی بات بیان کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا ہے، جو فطرت کا دین ہے، اس دین پر تم قائم ہو جاؤ، تم جم جاؤ. یہ کفار مشرکین کی بھی دعوت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ دعوت ہے کہ یہ دین جس کی تبلیغ، جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، یہ کوئی گنجلک دین نہیں ہے، یہ کوئی فلسفیانہ دین نہیں ہے. آپ اٹھا کر پڑ جائیے کرسچینٹی کا جو تثلیث کا تصور ہے، جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، وہ دماغ میں گھسنے والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ اتنا عجیب ہے، اتنا پیچیدہ ہے، اور اس نظرے کے اندر گھسیں گے تو بھول بھلیاں ہیں اور کہیں آپ کو سرا نہیں ملتا. اسلام جو دعوت پیش کرتا ہے، قرآن جو دعوت پیش کرتا ہے، ایسا کوئی پیچیدہ نہیں ہے، ایسا کوئی فلسفے والا مذہب نہیں ہے، بڑا سیدھا سادہ مذہب اور تمہاری فطرت کو اپیر کرنے والا مذہب ہے. قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر، جس خمیر سے تم کو پیدا کیا ہے، اس خمیر کے پاکی کو باقی رکھو اگر، تو تم دین اسلام کو سمجھ سکتے ہو. اگر تمہاری فطرت کے اندر کرپشن پیدا ہو گیا ہے، اگر تمہاری طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، تو دین کی باتیں تم کو اجنبی لگیں گی. ہندوازم کا فلسفہ اٹھا کر پڑھیں تو وہ بھی عجیب و غریب قسم کا فلسفہ، اور خاص کر جو آواگمن کا تصور کہ پنرجرم، آدمی مرنے کا پھر پیدا ہوتا ہے، پھر مرنے کا پھر پیدا ہوتا ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے. اسلام کا جو تصور ہے وہ عین فطرت پر مشتمل ہے، اور وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کہتا ہے کہ اس فطرت پر جم جاؤ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. فطرت کیا ہے؟ انسانی تصور، انسانی ذہن اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس میں خدا کا تصور ہے، اس میں ہمدردی خلائق ہے، اس میں کہیں شرک کا شائبہ نہیں ہے. فطرت کے اندر کہیں شرک کا شائبہ نہیں ہے. اگر فطرت کے اندر شرک کا شائبہ ہوتا تو کائنات میں شریک کرتے تو ہم اپنی پراپرٹی میں اپنے غلاموں کو شریک کر لیتے. جب ہم اپنے پراپرٹی میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت توحید پرست ہے. ہم اپنے ملکیت پر جو اپنا اختیار رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے. جب تمہاری فطرت توحید پر مبنی ہے تو اس فطرت کو بھی تسلیم کرو جہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو ایک تسلیم کرو. قرآن نے یہ تصور دیا کہ فطرت پر جم جاؤ. اور فطرت کا جو خزانہ ہے اندر، باطن کا جو خزانہ ہے، اسلام اسی خزانے کو کھود کر نکال کر گود میں ڈال دیتا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں ہے. آدمی جب اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات، نرالی بات نہیں، بلکہ اندر کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے. یہ محسوس ہوتا ہے، ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے. اس وقت مثالوں میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹر جیفری لینگ کی مثال، ان کی جو کتاب ہے اسے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے توحید کا انکار کیا، ایتھیسٹ بن گئے، خدا کے منکر ہو گئے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں عقل سے تو خدا کا انکار کرتا تھا، لیکن میری فطرت پکار پکار کر کہتی تھی کہ خدا ہے. میں عقل سے تو خدا کا انکار کرتا تھا لیکن میری فطرت مانتی نہیں تھی، میری فطرت کے اندر یہ خدا کی طلب تھی. آخر ان کے ایک شاگرد نے ان کو قرآن مجید کا تحفہ دیا تو وہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ فطرت کی آواز قرآن مجید کے اندر انہوں نے پا لیا. تو قرآن یہی کرتا ہے کہ فطرت اصل میں باطن کے جو خزانے ہیں، ان خزانوں کو نکال کر، کھود کر انسان کی گود میں ڈال دیتا ہے. قرآن مجید کا یہی کمال ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ فطرت پر جم جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کئی حدیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر نو مولود. لیکن اس کے بعد ان کے ماں باپ ہیں جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا ہمارے ہندوستان میں سوچیں تو اسے ہندو بنا دیتے ہیں، یا ان کے والدین ہیں. ورنہ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرتاً وہ مسلم ہوتا ہے، فطرتاً وہ یکسو اور حنیف ہوتا ہے، خدا کا قائل ہوتا ہے. جب وہ بولنے چالنے کی عمر آتی ہے تو اسے مندروں میں لے جاتے ہیں، اسے پتھروں کے آگے جھکاتے ہیں، اس کے اندر غلط عقیدے بٹھاتے ہیں. یہ ماں باپ کرتے ہیں. اس کے لیے کتنی پیاری مثال اللہ کے رسول نے دی، جو بھی بچہ جانور کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ پورا کا پورا سالم بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ تم ہو کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان کاٹ دیتے ہو، جس طرح سے کان کاٹ کر اسے داغدار بنا دیتے ہو، اس طرح پیدا ہونے والا بچہ وہ مومن ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تم ہو کہ اسے یہودی بنا دیتے ہو یا نصرانی بنا دیتے ہو۔ ایک اور جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ بعض صحابہ اکرام نے مشرکین کے بعض بچوں کو قتل کر دیا، نامعلوم تھے، یہ سارے ہدایات نہیں تھیں، تو انہوں نے مشرکین کے بچے کو قتل کر دیا، بچوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے، تم حد سے گزر گئے ہو اور تم نے بچوں کو قتل کر دیا۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر جو بہترین لوگ پائے جاتے ہیں اس وقت، وہ بھی تو مشرکین ہی کے اولاد ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام کون تھے؟ وہ مشرکین ہی کے اولاد تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مشرکین کے اولاد ہو تو کیا ہو، وہ فطرت پر اگر قائم ہیں تو آئندہ چل کر تمہارے لیے اسلام کے ایسٹ بن سکتے تھے، تم نے غلطی کی اور تم نے ان کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ فطرت جو توحید پر مبنی ہے۔ قرآن نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں اور تبدیلی کرنا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کا ایک تصور، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دیں، آدمی اس کی جگہ نکال کر نہیں، صاحب آنکھ کی جگہ اچھی نہیں ہے، پیچھے جو آدمی آ رہا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ایک آنکھ ہم سامنے رکھیں گے، ایک آنکھ نکال کر پیچھے گردن کے پاس لگا لیں گے سائنٹیفک ریسرچ کر کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آدمی اس کو فطرت کو بدلنا کہتے ہیں، مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ آج امریکہ میں سائنٹیفک سرجری کے ذریعے سے مرد عورت بن جاتا ہے اور عورت جو ہے مرد بن جاتی ہے، یہ سب ہوتا ہے، ممکنات ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں فطرت کو تبدیل کرنے کے نتیجے میں دونوں جہاں کا خسارہ ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کوئی آدمی فطرت سے لڑ کر دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی آنکھ کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، تم اپنے سیکس کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو توحید کی بنیاد پر جب پیدا کیا تو اس فطرت کو بدل کر تم شرک کے کیوں شکار ہوتے ہو؟ بڑا پیچیدہ مضمون ہے، لیکن سوچیں کہ فطرت کو اللہ تعالیٰ نے اپیل کیا، فطرت کے ایک ایک گوشے کو چھیڑا، پھر بتایا کہ فطرت کی طرف پلٹتے کیسے ہیں۔ تین ذرائع بتائے فطرت کی طرف پلٹنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف یکسو ہو کر رجوع کرو، عقل سے، تمہاری اپنے دماغ سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ بوجھ جو عطا کی ہے اس کا اگر استعمال کرو تو تم فطرت کی طرف پلٹ سکتے ہو، توحید کی طرف پلٹ سکتے ہو۔ رسول جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ دعوت تمہاری عقل کے اندر صحیح ثابت ہو جائے گی، بشرطے کہ تم منیبین الیہ، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو۔ وتقو، قلب کا جھکاؤ پیدا کرو، تقویٰ کا مطلب یہاں قلب کا جھکاؤ، عقل سے خدا کی طرف رجوع کرو، قلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، قلب کا جھکاؤ پیدا کرو۔ قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اس آواز کو کان لگا کر سنو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ رسول کی دعوت کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، کوئی نرالی دعوت نہیں ہے، بلکہ تمہارے قلب کی آواز ہے، ریزونینس ہے قلب کے اندر۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہ اقیم الصلاح، فطرت کی طرف پلٹنے کے لیے فکری طور پر پلٹیں، قلبی طور پر پلٹیں، جسمانی طور پر پلٹیں۔ اور جسمانی طور پر پلٹنے کا مظہر نماز ہے، سب سے بہترین مظہر، کہ آدمی فطرت پر قائم ہے معلوم کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے۔ جو نماز کا پابند ہوا اس کا مطلب یہ کہ وہ فطرت پر قائم ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ سے قریب ہو، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے مانگے، نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فطرت کی طرف پلٹنے کے لیے فکری طور پر پلٹو، قلبی طور پر پلٹو، اور جسمانی طور پر فطرت کی طرف لوٹو۔ اور جسمانی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، ولا تکون من المشرکین، شرک کا رویہ چھوڑ دو، شرک کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت کے خلاف ہے، اس طریقے کو چھوڑ دو۔ تم نے شرک کا رویہ اختیار کر کے کسی کا فائدہ نہیں کیا بلکہ نقصان کیا، دین کا نقصان کیا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سارے انسان ایک ہی دین پر تھے، فطرت کے دین پر تھے، لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے ہندو بنایا، کسی نے یہودیت مذہب کو ایجاد کیا، کسی نے نصرانیت کے مذہب کو ایجاد کیا، کسی نے مجوسیت کو ایجاد کیا۔ قرآن کہتا ہے یہ سب فرقے لوگوں نے بنائے، یہ فطرت کا دین نہیں ہے، فطرت پر مشتمل یہ دین نہیں ہے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس جو ہے اس پر وہ اطمینان بخش ہے۔ ہندو مطمئن ہے اپنے مذہب پر، نصرانی مطمئن ہے اپنے مذہب پر، یہودی اپنے مذہب پر مطمئن ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، یہ لوگ مطمئن ہیں۔ ایک دائی کا کام یہ ہے کہ ان کے اطمینان کو ختم کیا جائے، ان کو جو ہے پریشان کر کے رکھا جائے، ان کے نظریات کے بے وزن ہونے کو ثابت کیا جائے اور ان کو چھیڑا جائے، ان کے اطمینان کو ختم کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ مطمئن ہیں، یہ فرحت بخش ہیں کہ اپنے اپنے دین پر چلتے ہوئے بہت شادوں پر ہاں ہیں۔ لیکن کب تک شادوں پر ہاں ہیں؟ جب تک کہ سکون سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ جب ایک کچوکا لگا، ایک چوٹ لگی تو فوراً فطرت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ فطرت کو اللہ تعالیٰ نے کن کن زاویوں سے پیش کیا؟ خوشی کے مارے چلتے ہیں، زندگی ان کی رواں دواں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. جب کوئی کچوکا لگتا ہے، جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، فوراً انسان فطرت کی طرف پلٹتا ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن رَّحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. قرآن میں انہیں پکڑتا ہے تو اپنی فطرت کی طرف یہ لوگ لوٹ آتے ہیں. ہر انسان کا معاملہ ہے، ہم بھی ایسے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی عطا کرتا ہے، خوشحال زندگی رکھتا ہے، اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی جو ہے ادا ہونے کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. یہ سارے کام اس وقت کرتا ہے جب اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، امتحان سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تب یہ کرنے لگتا ہے. قرآن کہتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو فطرت کی طرف آدمی پلٹایا جاتا ہے. میں اگین جو ہے پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر میں آپ کو اس بات کی طرف صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہر انسان کو مصیبتوں کے اندر پھنساتا ہے. یہ سورہ توبہ کے آخر میں نوٹ کریں اٹھا کر، اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے ہر انسان کو سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. قرآن نے یہ ذکر کیا، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسان فطرت کی راہ سے انحراف کرے تو پھر فطرت کی طرف پلٹ آنا اسے نصیب ہو. فطرت کی طرف پلٹانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی نازل کرتا ہے. تو ایک معنوں میں مصیبت کا آنا بھی رحمت ہے، تاکہ فطرت سے ہم نے جرو گردانی اختیار کی ہے، پھر ہم فطرت کی طرف پلٹ آ سکیں. اللہ تعالیٰ جب رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو پھر لوگ جو ہے امبیلنس کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھی گاڑی ملی تو لوگ سیدھے درگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا سیدھے درگاہ میں پہنچ جاتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو نعمت ملی تو لوگ جو ہے دیگر جگہ چلے جاتے ہیں اور آستانوں پر جا کر شکر ادا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے مزے لوٹو، مزے لوٹو اس دنیا کے، فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری کارگزاری اور تمہارا طرز عمل یہ صحیح نہیں ہے، عنقریب معلوم ہو جائے گا، تب تک تم مزے لوٹتے رہو. پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہ جو شرک کرتے ہیں کیا اس کے لیے ان کے پاس کوئی نقلی شہادت ہے؟ فطرت میں تو کوئی شہادت نہیں ہے، کم از کم لاؤ کوئی کتاب جس میں تمہارے لیے شرک کی گنجائش ہو. میں نے گزشتہ سال بھی بتایا تھا کہ کسی کتاب کے اندر، خود بائبل کے اندر، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ثابت نہیں کیا جا سکتا، ویداس کے اندر شرک کا تصور ثابت نہیں کیا جا سکتا، خود آج کے ویداس میں بھی، کرپٹڈ کتابوں کے اندر بھی. قرآن کہتا ہے ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے کوئی سلطان، کوئی لکھی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے شرک کی کوئی گنجائش ہو؟ فطرت میں تو شرک کی گنجائش نہیں ہے. چلو بھائی، کم از کم نقلی شہادت لے آؤ، ریٹرن کوئی پروف ہو تو لے آؤ شرک کے لیے. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ بھی تم نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو گناہ کے مذموم اثرات تمہارے اطراف چھا جاتے ہیں، گناہوں کے مذموم اثرات کے بھنور میں تم پھنس جاتے ہو. یہ ایک طویل موضوع ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب. اس کتاب میں انہوں نے بہت آسان انداز سے بتایا کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں 40 قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ایک ایک اثرات پر انہوں نے ایک ایک دو دو صفحہ لکھا ہے، اٹھا کر پڑھتے جائیے. کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، اسے اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اس کی روزی روٹی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اس کا گھوڑا شرارت کرنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں مثالیں دی انہوں نے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے. ایک ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے مذموم اثرات اسے گھیر لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. جب لوگ برے کام کرتے ہیں تو ان گناہوں کے وجہ سے اثرات ان پر جب مسلط ہونے لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، خود ہمارے گناہوں کا یہ خمیازہ ہے جو ہم بھگتتے ہیں کہ ہمارا سکون ختم ہوتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، روزی روٹی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رشتے داروں کی دوریاں ہو جاتی ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ہماری گاڑی جو ہے چلتے چلتے اچانک رک جاتی ہے. سارے جو پرابلمس آتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہے، ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. قرآن کہتا بما قدمت ایدیہم، تم نے جو کمایا ہے اس کا وبال جب تم پر نازل ہوتا ہے تو اذا ہم یخنتون، تم مایوس ہو جاتے ہو. مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تم نے کھاتا بھرا ہے، تو آج تم مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ پھر توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائے کہ اگر تم کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ فطرت کی طرف لوٹانے کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اولا میرا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو وافر مقدار میں روزی عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو تنگ کر دیتا ہے. یہ فطرت کا دوسرا اصول ہے. فطرت کا پہلا اصول ختم ہوا. فطرت کے دو رخ ہیں، فطرت کے دو اورینٹیشن ہیں. کوئی آدمی فطرت پر قائم ہے اسے معلوم کرنے کے لیے دو اورینٹیشن ہے. ایک آدمی کا رخ خدا کی طرف سیدھا ہو, شرک نہ کرے, مخلص ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے, صبر کرے, اور یہ ساری چیزیں ایک رخ ہو گیا اورینٹیشن. دوسرا اورینٹیشن فطرت کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے ہمدردی خلق پیدا کرے, اپنے دل کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا کرے. یہ فطرت کے دو اصول ہیں. ایک آدمی اگر خدا کی خوب عبادت کرتا ہو لیکن انسانوں سے اس کی ملاقات نہیں, انسانوں سے اس کے تعلق نہیں, آدمی آدم بیزار ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے, لوگوں سے وحشت ہوتی ہے, اور اپنے تنہا کمرے میں حجرے میں رہنا اور اپنی عیش کو دنیا میں زندگی بسر کرنا, اگر کسی کا یہ رویہ ہو تو معلوم کر لیجئے کہ وہ فطرت پر قائم نہیں ہے. فطرت پر قائم رہنے کے دو اورینٹیشن اللہ نے بتائے. ایک تو یہ ہے کہ منی بنا الہی, فکری طور پر, قلبی طور پر, جسمانی طور پر خدا سے وابستہ ہونا, اور دوسرا راستہ ہے مخلوق سے وابستہ ہونا. تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ فآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, کہ بتایا کہ فطرت پر وہ لوگ قائم جو ہوتے ہیں ان کا طرز عمل مخلوق کے ساتھ یہ ہے کہ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو ان کا حق دیتے ہیں. لفظ پر نوٹ کریں, حق کہو لکھا ہوا ہے, یعنی غریبوں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, رشتہ داروں کو, اور خصوصاً ہم رمضان میں دیتے ہیں نا رشتہ داروں کو. کہ بتایا کہ فطرت پر وہ لوگ قائم جو ہوتے ہیں ان کا طرز عمل مخلوق کے ساتھ یہ ہے کہ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو ان کا حق دیتے ہیں. لفظ پر نوٹ کریں, حق کہو لکھا ہوا ہے, یعنی غریبوں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, رشتہ داروں کو, اور خصوصاً ہم رمضان میں دیتے ہیں نا رشتہ داروں کو, سب لوگوں کو دیتے ہیں. جو کچھ دیا جاتا ہے یہ کوئی بھیک نہیں ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی دان نہیں ہے جو ہم ان لوگوں پر کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں ان کا حق ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پوسٹل ایڈریس پہ بھیجا ہے اور تمہاری یہ ذمہ داریوں کے لے جا کر ڈسٹریبیوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے تم کو امین بنایا ہے, تمہارے امانت میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا مال عطا کیا ہے. یہ نہ سمجھو کہ جتنا زائد مال ملا ہے وہ سب تمہارے جیب کے لیے, وہ سب تمہارے پیٹ کے لیے نہیں, بلکہ جو زائد مال اللہ نے تم کو دیا ہے تمہاری ضرورت سے زیادہ, وہ اصل میں دیگر لوگوں کا مال ہے جو تمہارے پوسٹل ایڈریس پہ بھیجا گیا ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری, نکلو گھر سے اور لوگوں کے حقوق جا کر ادا کرو. تو قرآن نے کہا یہ حق ہے مسکینوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, پڑوسیوں کا, مسافروں کا, یہ حق ہے, اس حق کو ادا کرو. فطرت پر قائم رہنے کا دوسرا طریقہ. دوسرا, انسانوں کی خدمت کی طرف اسلام پکارتا ہے. رأیت الذی یکذب بالدین والی سورت آپ پڑھے ہوں گے, مکے کے آغاز میں نازل ہوئی, ان کی پوری سورت کیا ہے, یتیموں کی دیکھ بھال کرو, لوگوں کو, پڑوسیوں کے کام آؤ, جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ ساری استعمال کی چیزیں ایک لوگوں آپس میں تبادلہ کرو, یہ ساری چیزیں سکھائی گئیں. تو اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوسرا ہے بندوں سے تعلق. اسے اور دوسری زبان میں کہنا چاہیں تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے, نماز اور زکوٰۃ. نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا اور زکوٰۃ بندوں سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے. یہ گویا کہ کنڈنسڈ فارم میں اور چھوٹا کر کے آپ اسے مرتکز کر کے اسلام کو پیش کریں تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا, بندوں سے تعلق پیدا کرنا, یہی فطری دین ہے. اور قرآن نے کہا کہ تم فطرت پر قائم ہو جاؤ, اور جو لوگ اس طرح سے قائم ہو جائیں گے وہی اصل میں کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون, جو لوگ فطرت کی راہ پر چلتے ہیں وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہیں. آدمی مال سے کیوں محبت کرتا ہے, بجائے اس کے کہ یتیموں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, رشتہ داروں کو دینے کے بجائے آدمی خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. جتنا کھائے اسے کافی نہیں ہوتا, جتنا پہنے اسے کافی نہیں ہوتا, جتنا اپنے گھر کو سنگار لے پھر بھی کافی نہیں ہوتا, خود اپنے آپ پر انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے. یہ مال کی محبت بہت بری چیز ہے. قرآن نے اس کا نیگیٹو کیریکٹر پیش کیا. پازیٹو کیریکٹر یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرے, نیگیٹو کیریکٹر یہ ہے کہ آدمی سود کے ذریعے سے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن نے سود پر سود کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم سود کے ذریعے سے مال کو بڑھانا چاہتے ہو. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس ولا یربو, اس مال کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. سود کے ذریعے سے تم مال کو جو جمع کرنا چاہتے ہو اس مال کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکات, جو تم زکات دو گے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا. تم زکات دو, صدقہ دو, نفل صدقات کرو, لوگوں کے کام آؤ اپنے پیسوں سے, تو قرآن کہتے ہیں فاولائک هم المضعفون, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرے گا, دگنا چوگنا بڑھاتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے حدیث میں بات بیان کی ہے کہ ایک آدمی خلوص کے ساتھ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن سے احد کے پہاڑ کے برابر پائے گا. یہ اس کے خلوص پر مشتمل ہے کہ خلوص سے اگر آدمی ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو ایک احد کے پہاڑ کے برابر اسے اجر مل سکتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا. پھر کہا کہ تم فطرت کی طرف پلٹ آؤ, شرک نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اس پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا خالق بھی ہے, جو تمہارا رازق بھی ہے, جو تمہیں موت بھی دے گا, جو تمہیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا. اس ہستی کی طرف اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے, رسول پکار رہے ہیں. حل من شرکائکم, کیا ان چیزوں میں کوئی شریک ہے؟ کیا پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے؟ کیا روزی روٹی دینے میں کوئی شریک ہے؟ تمہیں موت دینے میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھا کرنے کھڑا کرنے میں کوئی تمہارا شریک ہے؟ نہیں, کوئی شریک نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان شرک سے جو لوگ جو ہے کرتے ہیں, ان سارے شرک سے, ان ساری غلطیوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے, بہت بلند ہے. یہ فطرت کی گفتگو تھی, فطرت پر گویا کہ مختلف زاویوں سے اللہ نے لوگوں کو دعوت دی کہ فطرت پر قائم ہو جاؤ, فطرت کے کیا گوشے ہیں, فطرت کے اورینٹیشن کیا ہیں, اس پر گفتگو ہوئی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون ہے نیکسٹ رکوع میں. وہ مضمون یہ ہے کہ ہر طرف دنیا میں فساد برپا ہے, ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہر طرف لڑائی اور جھگڑے ہیں. کیوں ہیں یہ؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قرآن کہتا ہے کہ بحر و بر میں, یعنی دنیا کے ہر حصے میں فساد برپا ہو چکا ہے, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے دنیا میں ہر طرف ظلم اور جبر پھیل چکا ہے, فسادات پھیل چکے ہیں اور ناانصافیاں عام ہو چکی ہیں دنیا کے اندر, کرپشن عام ہو چکا ہے. کیوں؟ یہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مزہ چکھائے, اپنی غلطیوں کا مزہ اس دنیا میں بھی چکھائے. لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ خدا کی طرف رجوع ہو سکیں. پھر اگین یہ بات گئی وہاں روم اور فارس کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی, جس کا اس سورت کے آغاز میں ذکر ہوا, اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور اللہ کے رسول کو فرمایا گیا آپ اطمینان سے کام کرتے رہیے. ہر طرف گو کہ ظلم اور فساد برپا ہو چکا ہے, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ظلم اور فساد دنیا میں کیوں برپا ہوتا ہے. فکر میں اگر توحید نہ ہو, عمل میں اگر اسلام نہ ہو, تو دنیا میں فساد کا رونما ہونا لازم ہے. جب جب تاریخ کا حوالہ اٹھا کر دیکھیں, جب جب فکر میں توحید نہیں اور عمل میں اسلام نہیں رہا, تو جب جب جو ہے دنیا کے اندر ظلم بھر گیا, فساد بھر گیا, اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا. قرآن کہتا ہے اگر اس بات کو جاننا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ارے ہم کرتے ہیں, چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے توحید جھٹلایا, خدا کو اسلام کا کیا, ہمیشہ ایسا ہوا کہ ان کا انجام ہوا سبرک تھے. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اس بھوکے ماحول میں, اس فساد کے میں احمد علی دین قیم, اس دین فطرت پر دین قیم کی دین آدم ہے, جم کا حالت کی آپ پروانہ کی دی. حالات بہت ہی ناسازگار ہیں, حالات بہت ہی کٹھن ہیں, حالات بہت ہی مشکل ترین ہیں, اور کہیں بھی جو ہے امید کی کرن نظر نہیں آتی. ہر طرف سے جو ہے شور و غوغا ہے, باطل کی یلغار ہے, لیکن ایسے باطل کے دباؤ اور تناؤ کے ماحول میں آپ جم جائیے. کس پر؟ فاقم وجھک للدین القیم, دین قیم پر جم جائیے اور کام کرتے رہیے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تک, یعنی آخر دم تک کام کیجیے. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس دن کے آنے تک کام کیجئے جس دن کے آنے کے بعد پلٹائے جانے کی کوئی گنجائش نہیں, یعنی قیامت برپا ہو جائے تو اب لوگ تمنا کریں گے کہ ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے, ہم نیک عمل کر کے آئیں گے, تو اب پلٹانے کا موقع نہیں ہے. اس دن کے آنے تک آپ جم کر کام کیجئے, اور پمن کا پر افعالی, آپ اطمینان سے کام کیجئے, جو لوگ کفر کریں گے اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا, آپ کو اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی. جو کفر کریں گے من کفر فعلیہ کفر, جو کفر کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا, اور جو عمل صالح کرے گا اس کا فائدہ اسے ہوگا, اس کا فائدہ آپ کو کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ جو آدمی عمل صالح اختیار کرے گا, نیکی کا راستہ اختیار کرے گا, وہ اپنے لیے نفع کا سامان کرتا ہے, اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اس لیے برپا کرے گا, لیجزی الذین آمنوا, جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کو برپا کرے گا. یہاں ایک لطیف نقطہ علماء نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کو برپا سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ جزا دینے کے لیے آخرت کو برپا کرے گا, یہی اس کا بنیادی مقصد ہے. اور اس کا ثانوی مقصد بعید وے جسے کہتے ہیں, بعید وے کفار کو سزا بھی دے دی جائے گی, لیکن اصل مقصد آخرت کو برپا کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو جزا دی جائے, ان کو ریوارڈ دیا جائے, ان کو جنت سے ہمکنار کیا جائے. پھر اللہ کے رسول کو دیکھیے تسلی کا کیسے مضمون ہے, نوٹ کریں آپ. اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی گئی کہ جب ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتا ہے, ہر طرف سے ہوا نہیں ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, سفوکیشن جب ہو جاتی ہے, تو اس وقت جب کہ سفوکیشن کے ماحول میں اللہ تعالیٰ جب ہوا کو بھیجتا ہے تو کتنی ٹھنڈک لوگ محسوس کرتے ہیں, فرحت محسوس کرتے ہیں. قرآن نے یہ مثال دی کہ اس وقت دنیا کے اندر حالات جو ہے ناگفتہ بھی ہیں, حالات بڑے ہی مشکل ہیں، بڑے کٹن ہیں، لیکن جیسے سفوکیشن کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیج کر ریلیف کا کام کرتا ہے، اس طرح سے اس ماحول میں جہاں دنیا میں فساد برپا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کو بھیجے گا اور دنیا میں اسلام غالب آئے گا. آپ جم کر کام کیجیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس ہوا کے ذریعے سے لوگوں کی کشتیاں رواں دواں ہوتی ہیں اور لوگ رزق تلاش کرنے کے لیے سمندروں میں سفر کرتے ہیں. قرآن نے یہ مثال اس لیے بیان کی اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ بھی اطمینان رکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ گھٹن کے ماحول میں ہوا کو بھیج کر رحمت دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے ماحول میں آپ کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، اسلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو رحمت سے ہمکنار کرے. اس کے فوراً بعد والی آیت ولقد ارسلنا من قبلک، ہوا کو بھیجنے کے بعد رسولوں کو بھیجنے کا ذکر ہے. ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الی قومہم، ہر قوم کے پاس ہم نے، جیسے جب جب ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتا ہے ہوا بھیجتا ہے، اس طرح جب جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے اور واضح ہدایات دے کر بھیجتا ہے. جب لوگ ان ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فجاؤہم بالبینات فانتخبنا من الذین اجرموا، جن جن لوگوں نے جرم کیا مجرمین کو اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، سزا دی، اور رسولوں کے ماننے والوں کو ہم نے بلندی عطا کی. وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، اور مومنین کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے. آپ جم کر کام کیجئے، فساد کے زمانے میں آپ جم جائیے دین حنیف پر اور خوب کام کیجئے، آخرت کے آنے سے قبل کام کیجئے. جب آخرت برپا ہو جائے گی تو نیک لوگوں کو جزا دینے کے لیے آخرت برپا ہوگی، اور ہواؤں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے، اور تمہارے بھیجنے کے بعد جو لوگ مجرم ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، اور جو لوگ نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اجر سے نوازے گا. اور وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، آج بھی 21ویں صدی میں بھی یہ آیت لازم ہے کہ جو مومنین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو فتح کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بارش کے لیے پہلے بجلی بھیجتا ہے، پھر ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں جو ہے بادل کو اٹھاتی ہیں اور لے جا کر جو ہے ہوائیں بادل کو لے جا کر مختلف جگہ پھیلا دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے. جس طرح بارش ہوتی ہے رسائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش کے مانند ہے، بارش جب ہوتی ہے تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، اسی طرح رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسانی زمین، انسانی قلوب کے زمین جو ہے سیراب ہو جاتے ہیں، لوگ ہدایت سے معمور ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے قلوب کے اندر جو بنجر زمین ہے اس بنجر زمین کو پھر سے فرٹائل کرنے، زرخیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے سے انتظام کیا. آپ کام کیجیے. دیکھیے یہ تسلی کا مضمون مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بارش برسانے کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح آپ کو بھیجنے کے بعد مردہ دلوں کو ہم زندگی کا سامان بھیجتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کیجئے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں انہیں پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف کمیونیکیٹ کر دیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ اندھوں کو راستہ دکھانے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اور ان کو گمراہی سے نکالنا یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو آپ کی باتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں ان کو آپ ہدایت کا پیغام دے سکتے ہیں، ورنہ جو لوگ آپ کی ہدایت سے بھاگیں گے ان کو آپ مسلمان نہیں بنا سکتے. یہ تسلی کا مضمون تھا جو مختلف پیرا سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بڑے دقیق ہیں مضامین، اس پر جو ہے ٹہر کر گفتگو ہونی چاہیے، اور آپ انفرادی طور پر مطالعہ کریں تو اور اس کے گوشے آپ پر کھل سکتے ہیں. اس کے بعد آخری رکوع ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بھی اس زمانے کے اور آج ہر آدمی کے لیے یہ بات اللہ نے بیان کی کہ فطرت کی طرف پلٹ آؤ، فطرت کے دین پر قائم ہو جاؤ. بہت زیادہ اترانا یہ زیب نہیں دیتا تمہارے لیے، تم بندے ہو، تم انسان ہو، تم غلام ہو، بہت زیادہ اترانا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. تمہارے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے، اور مال ہے، دولت ہے، چودراہٹ ہے، اس پر تم زام کیوں کرتے ہو؟ یہ نشیب و فراز ہے زندگی کا جو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. قرآن نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اسے کہتے ہیں یعنی یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ سائیکالوجی، اس کا ذکر ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو پیدا کرتا ہے انسان کو، تو بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، بڑا ہی ناتوان ہوتا ہے. اتنا ناتوان ہوتا ہے آدمی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اگر اسے کیئر نہ کرے، ماں اگر اس کی نگہداشت نہ کرے تو بچہ جو ہے فوراً ہی مر جا سکتا ہے. جانور کا بچہ ایسا نہیں ہوتا، بعض جانور کے بچے ایسے ہیں جیسے ہی وہ دنیا میں آئے وہ فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنا راستہ نکالنا شروع کرتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ اتنا ناتما اتنا کمزور ہے کہ اس کی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلقکم من ضعف، کمزوری کے اندر، ناتوانی کے اندر اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری کی حالت سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ تم کو قوی بنا دیتا ہے، تم جوان ہو جاتے ہو، تمہاری عقل مضبوط ہو جاتی ہے، تمہاری قوا مضبوط ہو جاتی ہیں، تم اس وقت اترانے لگتے ہو اپنی جوانی کے اندر، اور اپنے قوتوں کے عروج کے زمانے میں تم اللہ کے رسول سے ٹکر لیتے ہو، خدا سے تم ٹکر لیتے ہو، بغاوت کرتے ہو، خود مختاری کا اعلان کرتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. آج قوت ہے تمہارے پاس، پھر تم کو پلٹایا جائے گا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر قوت کے عروج کے بعد پھر گراف تمہارا پلٹ کر نیچے آئے گا، بڑھاپے کی شکل میں آؤ گے جب تمہاری قوتیں پھر جواب دے دی جائیں گی، پھر تم بچے کی شکل میں لوٹ آؤ گے، تم کو کہیں پکڑ کر اٹھائے، تم کو کہیں پکڑ کر سلائے، تمہیں کوئی کھلائے، تمہیں کوئی پلائے، تمہیں آگے کوئی بڑھائے، تمہاری یادداشت ختم ہو جاتی ہے، تمہاری آنکھیں دور تک نہیں دیکھ پاتی، ہر چیز کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اس میں ہلال کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ تم اپنے ڈیولپمنٹ پر غور کرو، کمزور تھے پھر خگی ہوئے، پھر تم کمزوری کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے. اپنی جب یہ حالت ہے، اپنا جب یہ اتنی کمزوری ہے، اتنا معاملہ ہے، تو اتراتے کیوں ہو، ناز کیوں کرتے ہو، رسول کی بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری بکواس، یہ ساری باتیں جب تک جوانی ہے، جب تک قوت ہے، تب تک کرتے رہو گے. جب قیامت کا دن پروا ہوگا تو وہاں تم قسم کھا کر کہو گے کہ ہم کو پلٹا دیا جائے. ہم دنیا میں جو ہے بہت ہی کم مدت ٹھہرے تھے، ایک پلک جھپکنے تک ہم دنیا میں قائم رہے، کہیں گے ما لبثوا غیر ساعة، بس ایک سیکنڈ یا ایک پلک جھپکنے تک ہماری زندگی تھی، اب ہم کو پلٹایا جائے، قسم کھا کر کہیں گے. لیکن وہاں قسم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہاں تم کو واپس نہیں پلٹایا جائے گا. حکمت قرآن مجید کہتا ہے جو لوگ علم والے ہیں وہ کہیں گے کہ آخرت کے دن کو دیکھ کر کہیں گے یہ کوئی جو ہے پلک جھپکنے کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہم نے اپنا سفر صحیح سمت میں شروع کیا تھا، ہم اپنی منزل پر صحیح منزل پر آ کر پہنچے ہیں. مومن اس دن کہیں گے کہ ہم کو آج گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن کافر لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی اور وہ واپس پلٹائے جانے کے بڑے متمنی ہوں گے. قرآن کہتا ہے اتنی باتیں کہنے کے بعد وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بڑا ہی درد انگیز جملہ ہے یہ. قرآن کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، آخر لوگ کیوں قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ کن کن انداز سے قرآن نے سمجھایا، آپ غور کیجئے. قرآن مجید کبھی ڈراتا ہے، کبھی دھمکاتا ہے، کبھی وعدے سناتا ہے، کبھی وعید سناتا ہے، کبھی تذکیر کرتا ہے، کبھی جو ہے تنبیہ کرتا ہے، اور کبھی عقل کو اپیل کرتا ہے، کبھی فطرت کو چھیڑتا ہے، کبھی ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، کبھی قلوب کو متاثر کرتا ہے، کبھی مثالیں پیش کرتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال پیش کرتا ہے، کبھی کائنات کی مثالیں پیش کرتا ہے، کیا کیا مثالیں اللہ تعالیٰ نہیں بیان کرتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کو قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا، ایک زاویے سے نہیں، دو زاویے سے نہیں، کئی اینگل سے، کئی ڈائمنشن سے ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ، ان ساری باتوں کو سنانے کے باوجود، طرح طرح سے سمجھانے کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ قرآن باطل ہے، قرآن غلط ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کافر لوگ. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اس وجہ سے اتنا پیارا کلام، اتنی پیاری باتیں، ایسا عجیب اور غریب اور پرتاثیر کلام کو سننے کے باوجود اگر ان کے دل نہیں پگھلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت چٹان ہو چکے ہیں، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر سیل لگ چکا ہے، مہر لگ گیا ہے، اس وجہ سے اس قرآن کی باتوں سے وہ متاثر نہیں ہوتے. اللہ کے رسول کو کہا گیا فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے اللہ کے رسول، آپ نے اپنا کام انجام دے دیا، آپ نے پیاری پیاری باتیں لوگوں کو سنا دی، لوگوں کے قلوب کو جھنجھوڑا، ضمیر کو جھنجھوڑا، عقل کو اپیل کیا، قلوب کو متاثر کیا، اس کے باوجود لوگ اگر متاثر نہیں ہوتے تو فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اسلام غالب آ کر رہے گا، باطل مغلوب ہو کر رہے گا، آپ صبر کے ساتھ اپنے کام کرتے جائیے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ آپ کو ہلکا نہ سمجھنے پائیں، آپ مضبوط چٹان بن جائیے، لوگ آپ کو آسانی سے اکھاڑ نہ سکیں، آپ کی دعوت اتنی مضبوط ہو، آپ کا کیریکٹر، آپ کے صحابہ کرام کے جو کیریکٹر کی تعمیر کے سلسلے میں اللہ نے بتایا کہ اتنا مضبوطی پیدا کریں کہ لوگ آپ کو ہلکا نہ سمجھیں اور آسانی سے چپکیوں میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اڑا نہ سکیں، اتنی مضبوطی آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اپنے صحابہ کرام کے اندر اتنی مضبوطی پیدا کیجئے، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور اسلام غالب آئے گا. وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ، کہ کافر لوگ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آپ کو ہلکا نہ سمجھنے پائے، آپ اتنا مضبوط ہو جائیے. انہیں کچھ باتوں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور یہ سورت پہ در پہ مختلف انداز سے لوگوں کو اپیل کرتی ہے، دعوت دیتی ہے. دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کی طرف توجہ دلاتی ہے سورت. یہ سورت کائنات کی عظیم الشان دلائل کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، تاریخ کا بھی حوالہ دیتی ہے، فطرت کا بھی یہ حوالہ دیتی ہے. یہ ایسی پیاری سورت ہے جس میں گوناگوں پہلوؤں سے، مختلف پہلوؤں سے انسان کو اپیل کیا گیا ہے، انسانی قلوب کو اپیل کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر آ جائیں، وحدانیت کے قائل بن جائیں، توحید کے علمبردار بن جائیں. انہیں کچھ باتوں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل سورہ لقمان ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جتنی آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ان ساری باتوں کا ہمارے ذہن میں پیوست فرما دے، اور اس میں جتنے اچھے پہلو ہم نے دیکھے ہیں ان سارے اچھے پہلوؤں کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جتنے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی تاکید کی ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، پروردگار ہمیں اپنی فطرت پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما. کائنات میں جتنے دلائل تو نے پیش کیے ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری ربوبیت کا ہمیں اقرار کرنے اور گہرے سچ صدق دل سے اس کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، فکری طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. نماز کا قائم کرنے والا ہمیں بنا، صبر و شکر کا ہمیں پیکر بنا. اور اے پروردگار، جو مال تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں بندوں کے حقوق پہچاننے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شرک سے اور نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار، دین حق کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس فساد کے زمانے میں دین پر جمنے اور دین کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری بشارت کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں مضبوط بنا دے، ہمیں ہلکے نہ بننے دے، ہمارے پیروں کو زمین پہ مضبوط جما دے. ہمیں فکری طور پر مضبوطی عطا فرما، اخلاقی طور پر ہمیں بلندی عطا فرما. اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی اچھی زندگی عطا فرما، ہمیں قرآن سے شغف عطا فرما، اور قرآن کے مضامین کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور اسے اپنے دل میں اتار لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی زندگی میں